وہ ادارے نہیں بنائے, وہ فعالیت وہاں پر نہیں بنائی جس کی ضرورت تھی بعد از نیٹو ویڈرال. دوسری طریقے سے یہ جو نیا فارمولا سامنے آیا کہ ایک ہی ملک میں دو چیف ایگزیکٹوز ہو اور ان کو آپس میں بوجوہ بٹھایا گیا, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جان کیری صاحب نے اس میں ایک بنیادی کردار ادا کیا, تو میرے خیال میں ان کا ایک ایجنڈا تو یہی تھا کہ حامد کرزئی کی طرح اس سسٹم کو لانچ نہ کیا جائے یا متعارف نہ کرایا جائے جس کی وجہ سے امریکنز اور باقی اتحادیوں کو مشکل ہو اور وہ اپنی ہٹ گرمی دکھائے. تو دوسری طرف ہم نے اس کے اثرات دیکھے ہیں کہ وہاں پر اگر ایک منسٹری ایک گروپ یا ایک لیڈر کے حامیوں کے پاس ہے تو دوسری منسٹری جو کہ متعلق ہے اور اس کے ساتھ وابستہ منسٹری ہے وہ دوسرے گروپ کے ساتھ ہے اور ان کے درمیان ایک کلیش بھی چل رہی ہے
جی.
تو یہ تمام تو صورتحال افغانستان کی امن کی جو صورتحال ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں
جی.
یہ جو بدخشاں کی طرف ان لوگوں نے موومنٹ کی ہے تو یہ بہت خطرناک حالات کی نشاندہی ہو رہی ہے
جی.
اور اگر ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر اس کے لیے ایک فارمولا نہیں بنایا تو میرے خیال میں 90s کی قسم کی ایک صورتحال پیدا ہو جائے گی.
اب جناب غلام جیلانی صاحب, جو میرا اگلا سوال تھا وہ اسی حوالے سے تھا, جو بدخشاں کی طرف انہوں نے ایڈوانسمنٹ کی بات کی ہے عقیل یوسف زئی صاحب نے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں طالبان کی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں خالی طالبان نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ چیچنز, ازبیکس, یغورس اور بہت سارے فورن فائٹرز بھی ہیں, تو کیا یہ جو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہی کرے گی سچویشن؟
یہ صرف افغان حکومت کے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے ایجنڈا نہیں ہے, افغان حکومت کے ساتھ سینٹرل ایشیا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا پروگرام ہے. اب دیکھیے جنگ کا جو نیا صفحہ ہے خصوصاً افغانستان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جو امن سیکورٹی معاہدہ کیا ہے, اس کے بعد جنگ نے ایک نئی شکل دی ہے
جی.
جنگ کی نئی شکل یہ ہے کہ طالبان کا جنگ جو تھا وہ افغانستان کی حدود کے اندر تھا, ان کا داعش جو تھا وہ افغانستان کے اندر تھا
جی.
لیکن اب جو داعش پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو چیچن ازبیک اور دوسرے ملکوں کے جنگ جو ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا دائرہ افغانستان کی سرحدوں سے نکل جائے. اس کے لیے بہت لازمی ہے کہ افغانستان کے شمال کے جو صوبے ہیں وہ بے امن ہو. تو قندوز کا بے امن ہونا, بدخشان کا بے امن ہونا اس کے لیے آسان ہوا کرتا ہے کہ جنگ اور بے امنی افغانستان سے نکل کر سینٹرل ایشیا تک پہنچ جائے. تو جو ایجنڈا ہے اور جو پروگرام ہے وہ صرف افغانستان حکومت کے لیے نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا کے لیے ہے, اور درحقیقت چین اور رشیا کے لیے ہے. افغانستان صرف ایک راستہ ہے عبور کا, وہاں جانے کا ایک راستہ ہے
جی.
اور اس لیے افغانستان کو بے امن ہونا چاہیے, افغانستان کو ایک دوسری وزیرستان میں تبدیل ہونا چاہیے تاکہ سینٹرل ایشیا افغانستان بن جائے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے اکرام سہگل صاحب نے, ممتاز سیکیورٹی کے تجزیہ کار ہیں. اکرام سہگل صاحب, آپ نے غلام جیلانی زواد صاحب کو سنا, اس وقت تو جو ایجنڈا ہے ان انتہا پسندوں کا وہ یہ لگتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اب افغانستان سے نکال کے جنگ کو سینٹرل ایشیا تک لے جایا جائے اور اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جائے, تو کیا جو ریجنل سیکیورٹی ہے وہ اس وقت ایٹ اسٹیک ہے؟
بالکل ہے جی, اور یہ اسٹیک پر رہے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ آدمی بولے کہیں پر بھی کچھ کرے, بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا سکسیسفلی ایک ہی فوج ہے پوری دنیا میں جس نے ان دہشت گردوں کو, ملیٹنسی کو, ریلیجیس ملیٹنسی کو ایٹ لیسٹ کاؤنٹر انسرجنسی کے کر کے ان کو روک دیا ہے, اور اب وہ ٹرن کر گئے ہیں اربن کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف. اور پاکستان نے ہاتھ بڑھایا ہے افغانستان کی طرف, اور بہت دیر سے یہ توقع یہ تھا اشرف غنی کے آنے کے بعد. لیکن پرابلم یہ ہے افغانستان میں, اب پورے افغانستان میں نہیں ہے, پرابلم کابل کے اندر ہے. کابل کے اندر ایک طبقہ ہے جن کو سوا پاکستان کو برا بھلا بولتے ہوئے, سوا ہر چیز پاکستان کے سر پہ لگاتے ہیں, ان کو وہ نہیں ہے. جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو بھی کچھ ہے جب تک ان کے ساتھ پاکستان ساتھ نہیں دے گا تو یہ ملٹنسی کو نہیں لڑ سکتے. اور پاکستان کو ضرورت ہے اس ملٹنسی لڑنا, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے کیا تباہی مچ رہا تھا. جب تک ہم نے فاٹا کے اندر ہم نے ختم نہیں کیا, سوات کے اندر ہم نے ختم نہیں کیا, اور آخر میں ابھی تھوڑے اکا دکا رہ گیا نارتھ وزیرستان میں, وہ بھی انشاءاللہ کوئی 3-4-5-6 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ افغانستان کے اندر جو طبقہ ایک ہے جن کو تب تک ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ پاکستان کی مدد کے ساتھ یہ کام ختم کر سکتے ہیں, تو بالکل ٹھیک بولتے ہیں, یہ پورے لپیٹ میں لے کے یہ پورا سینٹریلائزیشن چلا جائے گا. ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر جو سینٹرل ایشیا کی طرف جائے, مڈل ایسٹ کی طرف جائے, وہ واپس ہمارے طرف آئے گا ایونچولی. لیکن ابھی چاہیے کہ دونوں, پاکستان اور افغانستان مل کر کے یہ جنگ لڑیں. اور بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان, اور پاکستان کا آپ نے دیکھا موقف کیا ہے, بار 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 چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بولتے رہے ہیں, گئے ہیں کابل, اشرف غنی صاحب سے ملاقات کی ہے, ان کے لوگ آئے ہیں یہ, لیکن ہر وقت گھوم گھام کے آ کے ایک چھوٹا طبقہ ہے جن کو سوا پاکستان کو برائی کرنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جیسا کہ ابھی جیلانی صاحب نے بھی کہا کہ خود سوویت یونین بھی عزت میں آ سکتا ہے, تو کیا ان کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
بالکل ہوں گے جی, کیوں, آپ سوویت یونین میں بھی تو آپ دیکھیں نا, اس کے بھی
سابق سوویت یونین جی, روس جی,
اس کے اندر مسلمانوں کی کافی اس کے اندر وہ ہے, ڈیفینیٹلی وہ سب میں آ سکتے ہیں. اور یہ میں سوویت یونین رشیا جو ہے
جی,
رشیا ضرور کوشش یہ کرے گا کہ جتنا بھی مدد کر سکے. آپ دیکھیں ان کی اپنی موقف پاکستان کی طرف بدل دی ہے, ٹوٹل بدل دی ہے, جہاں اس نے ہمیں بولتے کہ 1968 سے مانے کہ آلموسٹ 50 سال سے انہوں نے ویپن نہیں دیا تھا. اب پاکستان روس جو ہے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو سمجھتا, لیکن جانتا ہے کہ پاکستان کی اگر پاکستان کو وہ مضبوط نہیں بنائے گا اور پاکستان کی اتنی اس کو قوت نہیں دے گا کہ وہ اپنی جنگ لڑ سکے, تو وہ لپیٹ میں آ جائے گا, روس کی لپیٹ میں اس کے آ جائے گا.
اچھا بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب آپ کے ٹائم کا. عقیل یوسف صاحب یہ فرمائیے کہ موجودہ حالات میں پاکستان اپنی سے پوری کوشش کر رہا ہے جیسا کہ اکرام سہگل صاحب نے بھی کہا, لیکن یہ کہ پاکستان کو رسپانس نہیں مل رہا, اور مغرب جو ہے یعنی جو ویسٹرن پاورز کہلاتی ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ اس وقت نظر آتا ہے مشرق بعید میں یا مشرق وسطی میں, تو کیا یہ صورتحال ایسی ہی چلتی رہے گی آپ کے خیال میں؟
جابری صاحب میں ذرا غیر ساتھیانہ بات کروں گا. اکرام سہگل صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے وہ ہمارے سینئر ہے اور ان کی بہت بڑے ایک صلاحیت ہے تجزیہ کرنے کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی ناکامی پاکستان کی یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اتنی قربت اور اتنی نثاری کے باوجود اپنے وہ تعلقات نہیں بنائے جو کہ پاکستان کو بنانے چاہیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں بے شک جنگ جاری ہے, وہاں پر بہت زیادہ مشکلات ہیں, وہاں پر بہت زیادہ خدشات ہیں, مستقبل کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں, مگر پاکستان کا فاٹا اور پاکستان کا خیبر پختونخوا اور فاٹا کا بلوچستان صوبہ, اس میں یہاں پر جو حالات ہیں اور یہاں پر جو خوف پایا جاتا ہے, میرے خیال میں وہ افغانستان کے اندر موجود نہیں. اس لیے کہ افغانستان میں دو فریق ہیں, ایک وہ ہے جو کہ جنگ چاہتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ امن چاہتے ہیں. پاکستان میں اب بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو ہے اس میں بہت ابہام ہے, بہت زیادہ اختلافات ہیں, اور پاکستان کی پالیسیوں کے بارے میں بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کا تعلق ہے, مجھے لگ رہا ہے جابری صاحب کے جو انٹرنیشنل فورسز کی پراکسی وارز اور انٹیلیجنس وارز کی جو ایک سیریز تھی, اب وہ یوکرائن کے بیک گراؤنڈ میں, شام کے بیک گراؤنڈ میں, ایران اور پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں, اور پوری ریجن کے بیک گراؤنڈ میں, اس کے لیے تمام تر فورسز نے افغانستان کی سرزمین کا انتخاب کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر جنگ نہیں لڑی جائے گی, بلکہ اس کے تمام تر اثرات ایران اور پاکستان پر, خاص کر پاکستان پر مرتب ہوں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کو افغانستان کے تناظر میں نہ دیکھے, بلکہ جو پاکستان کے مخصوص حالات ہیں اور یہاں پر ان لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے یا انویسٹمنٹ کرائی گئی ہے, اس کے تناظر میں دیکھ کر اگر اس ایشو کو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے, ورنہ افغانستان میں جو کچھ ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر, وہ لوگ تو جنگ کے عادی ہے, 40 سال سے جنگ بھگت رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں, مگر پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں اس طرح آگے بڑھے. تو میرے خیال میں اگر اس نقطے کو ایک بنیادی پالیسی کے طور پر اپنایا جائے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی یہ تمام پراکسی وارز، انٹیلیجنس وار خطرہ بن سکتے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، ریجن کا بھی فائدہ ہوگا، انٹرنیشنل فورسز کو بھی خوشی ہوگی.
اچھا غلام جیلانی صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک جب تک یہ نئے امیر نہیں آئے تھے، طالبان کے امن کی بات چیت کے امکانات تھے اور یہ ہو رہا تھا کہ ایک دور ہو بھی چکا ہے، تو کیا اب ایسا نہیں لگتا کہ طالبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مذاکرات پہ نہیں آئیں گے بلکہ بزور قوت وہ اپنے آپ کو بنوائیں گے؟ کیا ایسی صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟
پہلے بھی افغانستان میں یہ تصور موجود تھا کہ طالبان اور ان کی حامی قوتیں امن کے لیے حاضر نہیں ہے. طالبان سے پہلے کہتے تھے کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، لیکن ملا عمر کی موت کی خبر ایسا ہونے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں. سیگل صاحب نے جو بات کی ہے، افغانستان میں یہ سوالات ہیں اور ان سوالات کو جواب نہیں مل رہا. پاکستان ٹیروریزم کے خلاف لڑ رہا ہے، کیسے لڑ رہا ہے کہ ملا عمر کے موت کے بعد ان کی جانشین کا تعین پاکستانی مدرسوں میں ہو رہا ہے، کلم کلا ہو رہا ہے، ان کے لوگ آتے ہیں، مولانا سب سمیع الرحمان سے ملتے ہیں، نوشہرہ جاتے ہیں، اکوڑا ہٹک جاتے ہیں، یہ ساری رفت آمد ہوتی ہے، فعالیت سرگرمیاں ہوتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہتا کوئی، یہ سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان کو اجازت دی جاتی ہیں اور اس سارے عملیات میں جو زرداد کے نام سیات کی جاتی ہیں، کون سے اہم افغان طالبان کا کمانڈر مارا گیا ہے اور یا گرفتار ہوا ہے؟ پاکستانی طالبان کے خلاف پہلے بھی پاکستانی حکومت آپریشن کر رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے، اس لیے یہ وہ سوالات ہیں جو افغانوں کے ذہن میں ہیں اور ان کو اب تک جواب نہیں مل رہا. اور اب جو مذاکرات شروع ہونے کے بعد جو تعطل کا شکار ہوئی اور اس تعطل کے بعد افغانستان میں جنگ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا، تو افغانستان میں یہ تصور ہے کہ یہ سیاسی ارادہ موجود نہیں کہ افغانستان میں امن آ جائے اور افغانستان میں صلح آ جائے، نہ یہ ارادہ پاکستان میں ہے اور نہ یہ ارادہ طالبان میں ہے. جنگ کا جو صورتحال ہے اور ایسی زمینی حقائق جو ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ بڑھ گیا ہے، جو طالبان کی فعالیتیں بڑھ گئی ہے، اگر ان کا پریشر موجود ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتا.
عقیل یوسف رئی صاحب، یہ فرمائیے کہ جو بات ابھی کر رہے تھے غلام جیلانی صاحب، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی عقیل یوسف رئی صاحب کی، میرا آپ سے ایک سوال اور ہے غلام جیلانی صاحب کے، اس وقت جو صورتحال ہے کیا وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ یہ جو بلیم گیم دونوں طرف سے جاری ہے اس کو ختم کر کے ان کی قوتوں کو متحد کیا جائے، اور اس کے لیے کیا کوئی کوشش ہو رہی ہے؟
بالکل یہ تو دیکھیے، اگر افغانستان تو یہ چاہتا ہے، افغانستان کی تو یہ ضرورت ہے، جنگ افغانستان میں لڑا جا رہا ہے، مرتے ہیں افغان، وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر طالب ہو، وہ اگر افغان فوجی ہو، پولیس ہو، بالاخرہ وہ افغان ہے، ایک افغان ماں وہ اس کے ہوتی ہے، لیکن یہ امن ضرورت ہے، ہم تو چاہتے ہیں یہ، لیکن صرف وعدوں پر اور صرف سیاسی بیانات پر بات نہیں ہوتی. جہاں نواز شریف صاحب آئے، راحیل شریف صاحب آئے اور مذاکرات معاہدات ہوئے، لیکن ہم اس کا عملی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ملا عمر کی موت کی خبر کے بعد اس کی جانشین کی ٹرین پر جو سرگرمیاں ہوئی کلم کلا، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کو اپنا اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتا ہے اور اب بھی حاضر نہیں ہے کہ اپنا یہ اسٹریٹجک اثاثہ ہاتھ سے جانے دے.
مگر پاکستان تو بار بار یہ بات کر چکا ہے، ریپیٹیڈلی اس نے یہ بات کہی ہے کہ اچھے برے طالبان کچھ نہیں ہے، اچھے برے دہشت گرد کچھ نہیں ہے، ہم بلا کسی تخصیص کے اکراس دا بارڈر ماریں گے طالبان کو یا دہشت گردوں کو یا جو بھی ہوگا، تو اس کے بعد بھی ایک بلیم گیم کیوں جاری ہے؟
دیکھیے، میں بات کے نہیں عمل کی بات کر رہا ہوں، پاکستان یہ کہہ رہا ہے، لیکن اچھے اور برے طالبان کا تھا وہ پاکستانی طالبان میں تھا، پاکستانی طالبان میں کئی گروہ تھے، کچھ اچھے طالبان تھے جس کے رابطے تھے عیسائی کے ساتھ اور اس کے مقاصد کے خاطر کھیل رہے تھے، کچھ وزیرستان میں کچھ گروپ تھے جن کے تعلقات پاکستان کے ساتھ تھے, جن کے ساتھ امن معاہدے ہوئے تھے, کچھ گروپوں کے ساتھ اب بھی وہ معاہدے باقی ہیں, اور کچھ گروپ تھے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے, پنجابی طالبان تھے جو اب تو بالکل وہ سلح کر چکے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو وہ اچھے طالبان اور برے طالبان پاکستانی طالبان کے بارے میں یہ ٹرم استعمال ہوتے تھے, افغان طالبان کے بارے میں نہیں. ہمارے جو ہے وہ افغان طالبان کے بارے میں ہے. افغان طالبان کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کہا, اس سارے آپریشن میں کون سا اہم کمانڈر گرفتار ہوا ہے یا مارا گیا ہے, کون سا مرکز ہے جو طالبان کا وہ جو ختم ہوا ہے, کون سی سرگرمیاں ہیں جس کا راستہ روکی گئی ہے. تو بات عمل کی اہم ہے, افغان لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان تو شروع سے 2001 سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم فرنٹ لائن پر ہیں, لیکن عمل میں کیا ہو رہا ہے یہ بات اہم ہے.
اچھا عقیل یوسف رئی صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ اگر دو پوائنٹس سجیسٹ کریں گے کہ موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟
جی بالکل, ایک تو اس میں پاکستان, ایران, رشیا کا, چین کا اور امریکہ کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا ایک رول بنتا ہے
جی,
کہ وہ اپنے مفادات کی جنگ افغانستان کی بجائے اپنے اپنے ملکوں میں لڑے, تو میرے خیال میں افغانستان کی صورتحال بہتر بھی ہوگی اور افغانستان کے لوگ امن بھی چاہتے ہیں اور وہ 90s کے دور میں جانا نہیں چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حالات کا ادراک کرے, اس کا ایک تجزیہ کرے اور ان کو جو خطرات درپیش ہے اس سے نمٹنے کے لیے وہ بیٹھ کر ایک حکمت عملی ترتیب دے, اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انوالو کرے, پولیٹیکل لیڈرز کو. وہاں پر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے جعفری صاحب کہ وہاں پر ابھی تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اس وقت بھی افغان وزارت قانون کے مطابق وہاں پر حزب اسلامی افغانستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, حالانکہ اس کا وہاں پر وجود بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر تمام افغان لیڈرشپ ایک آواز ہو کر افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے متحد ہو جائے, تو ان دو نکات کو اگر سامنے لا کر اس پر عملی اقدامات اٹھائے جائے, تو نہ صرف یہ کہ افغانستان میں امن قائم ہوگا بلکہ پورے خطے میں امن بھی آئے گا, اور میرے خیال میں اس کے لیے افغان عوام تیار بھی ہے. اور اگر افغان قیادت نے اور باقی ممالک میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی, تو افغانستان ایک بہت بڑے جو سول وار ہے اس کی صورتحال سے دوچار ہو جائے گا
اور پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا,
اس میں تو شک ہی نہیں ہے. اس لیے کہ افغانستان کے حالات تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے پوری ریجن کے حالات پر اثر انداز ہوتا رہا ہے, اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ افغانستان میں داعش کا جو ایک پھیلاؤ ہے یا وہاں پر جو ازبک اور تاجک اور انٹرنیشنل پراکسیز وار کا ایک سلسلہ جاری ہے, اگر یہ صرف افغانستان تک محدود رہے گا تو میرے خیال میں اس سے سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے بڑی حماقت دوسری کوئی نہیں ہوگی.
بہت شکریہ جناب غلام جیلانی صاحب اور جناب عقیل یوسف زئی صاحب. اور قبل اس کے کہ ہم کوئی بریک لیں, ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل اسی موضوع پر افغان کانفلکٹ اور جنوبی ایشیا کا امن یا ریجنل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی, اس پر ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کریں گے اور ماہرین سے اس سلسلے میں آرا لیں گے رات کو 10 بجے. اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
تو سامعین, اب ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ بھی تقریباً بین الاقوامی جو نوعیت کا موضوع پہلا تھا ہمارا, اس سے متعلق تو نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ بین الاقوامی تصادم کا ایک جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت شام میں, اس کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی قیادت میں ایک اتحاد پہلے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے, اور سیریا میں ان کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کر رہا ہے, اور جو وہاں کی فری سیرین آرمی ہے اس کو ٹرین بھی کر رہا ہے. اور اب روسی فوجوں نے بھی وہاں پر بمباری شروع کر دی ہے, اور اس پر جو مغربی اتحاد ہے اس نے کچھ زیادہ اچھا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ روس کی جو بمباری ہو رہی ہے وہ اسلامک اسٹیٹ سے زیادہ جو بشار الاسد کے مخالفین ہیں ان پر ہو رہی ہے. کیا صورتحال بن رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سراج وہاب صاحب, جن کا تعلق عرب نیوز سے, ایڈیٹر ہیں وہاں. سراج وہاب صاحب, اس وقت مشرق وسطی میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟
بڑا کنفیوزنگ سیناریو ہے جناب صاحب, اس لیے کہ یہ جو پچھلے دنوں جو رشیا کا جو بلڈ اپ ہوا ہے سیریا میں اور اس کے بعد سے جو کاروائی انہوں نے کی ہے اس سے بالکل وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہے. پچھلے دو سال سے یا ڈیڑھ سال سے جو جو ایک کوالیشن بنایا گیا تھا جس کو اینٹی اسلامک اسٹیٹ آئی ایس یا اینٹی داعش کوالیشن کہا جا رہا تھا, اور جس میں کئی سارے ممالک شامل تھے جس میں خلیجی ممالک بھی اس کے اندر اس کا حصہ تھے, تو لیکن یہ کہ اس کو کوئی بہت زیادہ جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں تو کئی نوبتری نے لکھا ہے کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ ایک کنفیوژن یہ تھا کہ اگر جو بشار اسد کی جو فورسز ہیں وہ جہاں جس ایریاز کو وکیٹ کر رہے ہیں تو اس کو پر کرنے کے لیے کون تھا وہاں پر جو ہے دوسرا متبادل موجود ہے. ہو یہ رہا تھا کہ وہ جہاں جہاں جو ایریاز بشار اسد تھے جو لوگ وکیٹ کر رہے تھے تو اس کے اندر جو ہے یہ انتہا پسند اور داعش جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو آکوپائی کر رہا تھا, اور وہ جو ایک جو کمپوننٹ تھا جس کو ہم فری سیرین آرمی کے نام سے جانتے تھے جو لبرل فورسز تھے اور اس میں تمام سارے لوگ اس میں تھے, نہ صرف سنی بلکہ وہ الاوائٹ اور تمام سارے وہ جو پوری پولیٹیکل اپوزیشن یا سیاسی اپوزیشن جس کو کہتے ہیں بشار اسد کی, وہ سب اس کا حصہ تھے. لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ بہت کمزور ثابت ہوئی, اس میں اتنا جو ہے وہ اس میں وہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ خلا کو پر کر سکے. لہٰذا ہوا یہ کہ جو بہت جارحانہ جنہوں نے رویہ اختیار کیا تھا جیسے جبہت النصرہ فرنٹ جس کو تھا, اس کے بعد میں پھر داعش وہاں پہ آ گئی اور پھر القاعدہ کے جو ایلیمنٹس تھے, یہ تمام سارے لوگوں نے اوورٹیک کر لیا جس کی وجہ سے وہاں پہ صورتحال اور بدتر ہو گئی. تو رشیا جو آیا ہے, رشیا کی جو اس میں جو سیناریوں میں رشیا کا جو ایمرجنس ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ اس سے جو داعش کے خلاف جو کاروائی تھی یہ صحیح ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو بشار اسد کے خلاف تھے اور جن کو امریکہ نے یا دوسرے لوگوں نے ٹرین کیا تھا وہ زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن ایونچولی یہ لگتا ہے کہ رشیا سیریس ہے اس معاملے کے, کیونکہ وہ جو وہاں ٹررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. اگر رشیا کا یہی گول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنورجنس آف آئیڈیاز اس میں ہو سکتی ہے کہ دوسرے جو مغربی ممالک کے جو دوسرے سربراہان ہیں وہ اس چیز کو لائک کریں گے کہ رشیا کا بھی جو ہے ایلیمنٹ اس میں جو ہے ٹھیک ہے, اس لیے کہ ابھی تک تو جو انہوں نے کاروائی کی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ پازیٹیو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف.
اچھا, ہمیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے منظر قریشی صاحب نے, آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں, لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ کیا اس بات کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے کہ روسی بھی اس مغربی اتحاد کے ساتھ جس کی قیادت امریکی کر رہے ہیں مل کر کارروائیاں کریں, یا یہ کہ وہ اپنے طور پر کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اپنے کوئی خاص مقاصد ہیں؟
جی, ایکچولی کنورجن صرف ایک کے اوپر ہے, ایک پوائنٹ پہ ان کی ٹو گیٹ ٹو چیک آئی ایس آئی ایل یا اس سے جان چھوڑانے کے لیے. جہاں تک جو میرے خیال میں یہ جو رشین گورنمنٹ ہے اور پوٹین کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ شروع سے ہی واز ایڈمنٹ کہ اسد کے اوپر کمپرومائز وہ نہیں کریں گے. سچویشن ایسی ہوئی کہ اب جو اتنا زیادہ انفلکس ہوا ریفیوجیز کا یورپ میں, تو یورپین جو تھے وہ وکلا گئے اور انہوں نے جا کے ایکچولی یورپین یونین کے جو ممبرس تھے جس میں کہ جرمنی ہو گیا, فرانس, برطانیہ, یہ لوگ دے وانٹیڈ کہ کسی ٹائپ کا ایکشن لیا جائے. امریکہ اس سال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی آرمی کمٹ کر سکے, بغیر آرمی کمٹ کیے یا پراپرلی کمٹ کیے آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے, کیونکہ آن گراؤنڈ جو فورسز لڑنے کے قابل ہیں وہ حزب اللہ کی اور صرف اسد کی جو گورنمنٹ ہے سیرین, انہیں کی آپ فورسز ہیں جو کہ گراؤنڈ میں سیریا میں لڑ سکتی ہیں, اور باہر سے کوئی فورسز لانا نیکسٹ امپاسبل ہے. ترکی کے اوپر وہ ریلائی کر رہے تھے لیکن ترکی نے صاف وہ انکار کیا کہ وہ بھی اپنی آرمی نہیں بیچ میں بھیجنے کو تیار. اس صورت کے اندر ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ پوٹین سے بات کرتے اور سیریا سے بات کرتے اور ایسا ایک کمپرومائز لیتے, اور کوشش انہوں نے یہی کی کہ کسی طرح کی ایسی بات ہو جائے کہ رجیم یہی رہے لیکن اسد کو چینج کر دیں تاکہ فیس سیونگ ہو جائے یورپ کی بھی اور مغرب کی بھی, اور ساتھ ہی آئی ایس آئی کو وہ کنٹرول کر سکیں. لیکن اس کے اوپر پوٹین نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا اور ایک ہی بات کی کہ نہیں اگر ہم انوالو ہوں گے تو اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب جو ہے اسد ہے وہ وہیں پر رہیں گے, اور اسی چیز کے اوپر انہوں نے ایکشن بھی شروع کر دیا ابھی. اور اب بات الٹیمیٹلی یہ ہوئی کہ یورپ جو ہے وہ اور رشیا اور امریکہ کے درمیان میں تھوڑے سے اختلافات اس پوائنٹ کے اوپر ہیں, اور لیکن پوٹین جو ہیں وہ ویری کلیئر مائنڈڈ ہیں کہ وہ رشیا کی جو ایک ہولڈ تھا یا رشیا کی پریزنس تھی اس ریجن میں, صرف ایک ہی ملک تھا جس کے اندر رہ گئی تھی اور وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے کسی صورت بھی شروع سے ہی. تو اب بھی وہ ایسا ہی ہے اور اس کو مزید کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں کافی اس میں بہت جلد چینجز نظر آئیں گی کیونکہ مغربی ممالک سارے ان کے ساتھ ہیں اس وقت.
اچھا نہیں, چینجز آپ کس قسم کی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ چینجز نظر آئیں گی وہاں پر؟
آئی تھنک جو ان کو کنسالیڈیٹ کر پائیں گے, جو اگر آپ دیکھتے ہیں سیریا کا میپ تو جو ان کا جو ویسٹرن سائڈ کا ایریا ہے اس کے اندر جو سی کے ساتھ ساتھ کا پورا کوریڈور تھا وہ بنانا چاہ رہے تھے. اس لیے اگر دیکھیں انہوں نے زیادہ فوکس کیا تھا ہومس کے اوپر کہ وہاں پر جو آل دو کے جو تھے فری سیرین آرمی کی فورسز تھی, لیکن ان کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیا کیونکہ دے وانٹیڈ کہ جو سیریا کی جو گورنمنٹ ہے یا آپ بغداد کی جو سوری ان کی جو گورنمنٹ ہے اسد کی, اس کی وجہ اس کے اوپر وہ ڈومیسکس کے وہ کنٹرول رہے ان کا پورا ناردن اس کے اوپر مغربی سائڈ پہ ساحل کے ساتھ ساتھ لتاکیا سے لے کے تو نیچے ہم چلے جائیں تو جی. اور اس کی وجہ سے ہی انہوں کا اب یہ سچویشن بھی بن گئی کہ یہ ایک فری ہینڈ ملا ہوا تھا اسرائیل کو, جس کے اوپر کہ وہ جب جی چاہتا تھا آ کے تو ان کی میزائل کی جو بھی انسٹالیشن تھیں اور جو ایسی کی انسٹالیشن تھی سیریا کی ان کو آ کے ڈسٹروائے ون بائی ون کیے جا رہے تھے, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے چیک کیا. اور اٹ سیمز لائک کہ جس طرح ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کالونیل زمانے میں ایک پروٹیکٹوریٹ کا, وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اب ہمارا ریجن ہے اور اس کو ہم ہی پروٹیکٹ کریں گے. رشیا نے اب یہ کر دیا اور وہ کنفرنٹ کرنے کو ہر ایک کو تیار ہیں اس کے اوپر.
اچھا سراج وہاب صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ جو ایک صورتحال اس وقت ہے اس میں دو قوتیں ہیں, ایک طرف تو روسی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ویسٹرن اتحاد امریکہ کے قیادت میں کر رہا ہے, لیکن جو تیسری قوت ہے مغرب مشرق وسطی کی جو ممالک ہیں, طاقتور ممالک جیسے سعودی عرب ہے یا ایران ہے یا کویت ہے اور دوسرے ممالک ہیں جو اس میں رول پلے کر سکتے ہیں, وہ اس وقت تو صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں, عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
یہ جو پچھلے جب افغانستان میں جو رشیا کی ہار ہوئی تھی اور وہ پھر سوویت یونین پاش پاش ہو گیا تھا, تو یہ جو تمام سارے لوگ مبصرین جو کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو بائی پولر ورلڈ سے ہم یونین پولر ورلڈ کی طرف چلے گئے ہیں جہاں پہ امریکہ جو ہے دی سول سپر پاور, یہ جو باتیں چل رہی تھی وہ 20 سال میں یہ سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی ہے. یہ رشیا کا جو انٹرونشن ہے سیریا میں اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ رشیا ایک انٹرنیشنل سپر پاور کی طرح ابھر گیا ہے, اور یہ کہ وہ امریکن پالیسیز کو بھی کنفرنٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے اور ان کے بیک یارڈ میں جانے کے لیے بھی تیار ہے. جو اس وقت جو ہے جو مشرقی وسطی میں جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں, ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی ایک کی سائڈ لے اور اس میں اپنا نقصان وہ کر دیں, اس لیے کہ امریکہ خود جو ہے وہ ان ممالک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب وہ تیار نہیں ہے. اس کی اپنی ترجیحات بالکل مختلف ہیں. وہ جو امریکہ جس کو ہم جانتے تھے کہ وہ جو ہے افغانستان میں جو ہے ایک کی رول ادا کرنے کے لیے تیار تھا, یا دوسری جگہ وہ جانے کے لیے تیار تھا, یا گلف وار 2 وہ لڑنے کے لیے تیار تھا جہاں پہ صدام کو کویت سے نکالا گیا, تو وہ تمام ساری چیزیں اب امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی پوری جو ہے توانائی اور تمام ساری جو اٹینشن جو ہے وہ صرف ڈومیسٹک اس پہ مرکوز ہے, वो ज्यादा इंटरनेशनल कोई रोल प्ले नहीं करना चाहते, और अगर प्ले करना भी चाहते हैं तो एक मल्टीलैटरल फोर्स का हिस्सा बनकर सोल वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, जाहिर है। तो यहाँ पर जो ममालिक है जिनकी अमेरिका के साथ बड़ी वाबस्तगी रही है, बड़े 50 साल और 100 साल उनके साथ पैक्स रहे हैं, वो भी अपने पैक्स को रीअसेस कर रहे हैं कि क्या हम अमेरिका पे डिपेंड कर सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को वो पूरा कर सकेगा, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल यमन है। अगर यमन के अंदर सऊदी अरब और दूसरे ममालिक को ये लगा कि अमेरिका शायद उनके लिए वो रोल अदा नहीं कर सकता जो उसने सद्दाम के जमाने में, कुवैत के जमाने में सद्दाम के खिलाफ किया था, लिहाजा उनको खुद अपनी कार्रवाई खुद करनी पड़ी, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ी, और वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो ये जो सिक्योरिटी रीअसेसमेंट हुआ है, जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि अब वो किसी एक खेमे के अंदर रहें, वो चाहेंगे कि वो अपने जो है रवाबित जो है वो तमाम सारे मुल्कों से रखे। रशिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जाहिर वो इस वक्त रीजन में मौजूद है और बड़ी फुल स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है, और जाहिर है अमेरिका भी एक सुपर पावर है, तो वो चाहेंगे कि तमाम सारे लोगों से उनके अच्छे जो है मरासिम रहे, और ये जो इंटरेस्ट है वो तो चेंज होते रहते हैं। और उसके लिए जैसे सऊदी अरब ने फ्रांस के साथ जो है बहुत जबरदस्त ताल्लुकात बढ़ा दिए हैं, उसके डिफेंस एग्रीमेंट बहुत हुए हैं, सऊदी अरब के ताल्लुकात रशिया से बड़े जबरदस्त हुए। पिछले दिनों जो है नायब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वहां पे गए और उन्होंने बहुत बड़े जबरदस्त वो वहां पे जो है एग्रीमेंट साइन किए। तो ये चीजें जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में रीअसेसमेंट हो रहा है और नई सफाराई हो रही है, नई सफबंदी हो रही है, और उससे ये लगता है कि जिसमें अमेरिका का जो प्रीएमिनेंट रोल था, जो मेजर रोल था, वो रोल अब अमेरिका का इस खत्ते में भी नहीं है, और शायद दुनिया के दूसरे मालिक में भी वो रोल न रहे जो रोल अमेरिका का हुआ करता था।
अच्छा मंजर कुरैशी साहब, क्या हम इस वक्त जो शाम की सूरत हाल है उसको किसी हद तक यूक्रेन की सूरत हाल से कंपेयर कर सकते हैं, जहां रूस ने अपनी मनमानी की और क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और उसके हामी जो हैं वो लड़ भी रहे हैं वहाँ पर, और यूरोप जो है बज़ाहिर उसमें कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहा।
जी, अगर हम बीच में डेफिनेटली उनका काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। एक चीज सबसे पहले ये देखें कि यूक्रेन के अंदर भी हमेशा से वो आप समझ लें कि एक रशिया का बैकयार्ड था और हमेशा से रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर ही रहा। और अगर हम सीरिया में देखते हैं तो सीरिया की भी सिचुएशन ऐसी थी कि ये उसका एक एलाई कंट्री था और बहुत क्लोज था। और फिर अगर हम नेक्स्ट एक चीज भी देखें कि दोनों ही मुल्कों के ऊपर एक्सटर्नल जो थे लोग आके उन्होंने हमले किए और उनको स्टेबल कंट्रीज को बहुत मतलब लिटरली वीक्स के अंदर हम कह सकते हैं मैक्सिमम महीनों के अंदर डिस्टेबलाइज कर दिया। यही यूक्रेन में हुआ और दोनों के सूरत में ये हुआ कि जो प्रो रशियन गवर्नमेंट्स थी उनको तकरीबन इस हालत में पहुंचा दिया कि वो अपने मुल्क को भी गवर्न न कर पाए। इस वक्त अगर हम ये देखते हैं तो हम लगता ऐसा ही है कि रशिया ने यूक्रेन को अनेक्स कर लिया और अब कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि रशिया कंट्रोल में थी और सर्टन जो फोर्सेस थी, और जिसमें कि काफी क्लियर कट अब तो एविडेंस अवेलेबल है कि यूरोप के अंदर जो अल्ट्रा राइट विंग के जो बहुत से थे फाइटर्स थे उनको वहां से ला के तो यूक्रेन को डिस्टेबलाइज किया गया, तकरीबन वैसे ही जिस तरीके से सीरिया के अंदर भी बाहर से लोगों को लाया गया और सीरिया को डिस्टेबलाइज किया गया। रिजल्ट ये हुआ कि रशिया को दोनों जगह पे ही स्टैंड लेना पड़ा, और यूक्रेन के अंदर क्योंकि काफी एकदम से हुआ था और उनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं थे और यूक्रेन की जो गवर्नमेंट थी वो भी छोड़ गई, तो उनके पास ऑप्शन यही रह गया कि उन्होंने एक जो क्राइमिया था क्योंकि उनका नेवल बेस उनके हाथ से ब्लैक सी जो था वो पूरा ही चला जाता, तो दे हैड टू सिक्योर दैट, उन्होंने उसको अनेक्स कर लिया। लेकिन डोनेस्क और जो ऊपर का एरिया है उसको उन्होंने बिल्कुल वैसे ही एक लंबी जंग के अंदर फंसा लिया, ऐसे ही जिस तरह के सीरिया में किया था। क्योंकि अगर हम रशिया की स्ट्रेटजी देखते हैं तो वो लॉन्ग वॉर्स के लिए दे आर ऑलवेज रेडी के सीटते रहे, जिस तरीके से उनके साथ अफगानिस्तान में हो चुका था 1979 की जंग में, वैसा ही उन्होंने जो फोर्सेस थी उनको सीरिया में भी और वहां पर भी यूक्रेन में भी फंसा दिया। और अब नेट रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। यूक्रेन के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो अभी कल परसों जर्मनी फ्रांस और ये सब बैठ के तो तकरीबन वो टर्म्स मानने को तैयार हो गए हैं जो कि रशिया ने प्रेजेंट किए हैं, और ऐसा ही सीरिया के अंदर नजर आ रहा है।
अच्छा,
तो पैरेलल दोनों के अंदर है, लेकिन दोनों के अंदर पुतिन की जो पॉलिसी थी वो सक्सेसफुल रही है,
नजर आती है सक्सेसफुल। साहिद भाव साहब, ये बताइए कि इस पूरे मामले में, इस पूरे कजिए में चीन का बाहर कोई रोल नजर नहीं आता, इसका क्या सबब है?
ये हैरत की बात है कि चीन जो है उसने जो है कोई बहुत ज्यादा रोल आता, लेकिन ये कि चाइना के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर बड़े यानी वो बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी भी हमने देखा जब भी चाइना का जब रिस्पॉन्स आया है जो भी, तो बड़ा बहुत ही सोच समझ के जो है उनका जो है वो रिस्पॉन्स होता है, और वो बहुत ही आहिस्ता से फिर वो अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी में कोई ट्वीक करते हैं, उसको फिर चेंज करते हैं। तो वो उसमें अभी तक तो चाइना का, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका कोई बहुत रोल सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बिल्कुल चेंज होते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल यानी वो लोग जो किसी जमाने में अमेरिकन खेमे में थे अब वो अमेरिकन खेमे में नहीं है, और वो लोग जो सोवियत यूनियन सोवियत कैंप्स में नजर आते थे अब वो सोवियत कैंप में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल तमाम सारे लोगों के पास री असेसमेंट ऑफ पॉलिसीज हो रही है, तो ऐसा लगता है कि चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी इकोनॉमी है, और वो देखते हैं उनके बिजनेस इंटरेस्ट कहाँ पे हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट जहां भी है वो उससे उन्होंने अपनी पूरी फॉरन पॉलिसी को लिंक किया हुआ है। अगर उनको ये लगता है कि मशरक़ वस्ता में अगर वो किसी एक कमरे में चले जाएंगे और उससे उनके बिजनेस इंटरेस्ट मुतासर होंगे, जाहिर है उनकी इकोनॉमी इस वक्त जो है एक बड़ी एक इंतशार का शिकार है, इस वक्त उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो ऐसे कोई इकदाम लेते हैं जिससे उनके बिजनेस इंटरेस्ट मुतासर होते हैं, तो वो फॉरन पॉलिसी पे किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाइनीज हमेशा तैयार होते हैं। तो हम समझते हैं कि चाइना के अंदर इस वक्त वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी इस वक्त उन्होंने अपनाई हुई है कि रशिया का अचानक वहां पे आ जाना, अमेरिका का रोल जो है बिल्कुल वो बहुत ही मार्जिन पे हो जाना, और फिर मगरबी ममालिक का बिल्कुल पीछे हट जाना, और रशिया के सामने किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना। तो ये चाइना शायद वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाए हुए हैं, और आने वाले दिनों में देखेंगे हम, शायद हो सकता है कि जब मामला क्लियर हो जाए तो चाइनीज पॉलिसीज भी जो है वो समझ में आएगी।
लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आप ये समझते हैं है कि चाइनीज खामोश बैठ के दूर से तमाशा देखेंगे खाली को हो क्या रहा है वहां पर?
देखिए उनके पास भी बहुत ऑप्शंस कम है, लेकिन बहुत लोगों के पास इस वक्त ऑप्शंस बहुत कम है, इसलिए कि सीरिया में किसी ने नहीं सोचा था कि ये वार इतनी ड्रैग कर जाएगी, किसी ने ये नहीं सोचा था कि शायद असद इतनी देर तक टिक जाएंगे, किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि वहां पर इतना वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद जो है वहां पर दाइश इतना स्ट्रांग फोर्स बन के उभर जाएगी, किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो जो लिबरल फोर्सेस है, जो अपोजिशन फोर्सेस है, जो एक साथ जो है बशर असद के खिलाफ खड़े हुए थे, कि वो अपने मोमेंटम को कायम नहीं रख सकेंगे, किसी ने ये नहीं सोचा था कि वहां पर तब्दीली के लिए इतना वक्त लगेगा, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जाने वहां पर चली जाएंगी वो तब्दीली के लिए। तो जाहिर है नेचुरली उनके लिए भी, इसलिए कि चाइना के लिए तो हर सिनारियो जो है वो विन विन सिचुएशन होता है, इसलिए कि अगर सुपर पावर इस वक्त अगर चाइना इस वक्त अगर अमेरिका है और रशिया है, और ये मगरबी ममालिक अगर आपस में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है और वो लड़ रहे हैं, तो नेचुरली इसका
फायदा
होगा चाइना के लिए। एडवांटेज होगा ये कि वो तमाम सारी कुव्वतें जो किसी जमाने में उनके अगेंस्ट थी, अगर वो आपस में लड़ के अगर वो पाश पाश होती हैं तो ये चाइना के हक में जाएगा।
अच्छा, अब मंजर कुरैशी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं जो अखबारात में आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है, कि जो मगरबी इतिहाद है उसने नापसंदीदगी का इजहार किया है रूस की जानिब से जो एंटी असद फोर्सेज है उन पर बमबारी करने को, तो क्या इस बात का कोई इम्कान है कि इत्तेफाक से हादसाती तौर पर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है वेस्टर्न एलाइज का और रशिया का, तो क्या कोई सूरत हाल ज्यादा बिगड़ सकती है?
आई थिंक जो अब सिनेरियो बन रहा है, आपका जो पहले क्वेश्चन था अबाउट चाइना, उसको मैं एक कमेंट करके तो फिर वापस इस पे आता हूँ। चाइना और रूस का जो है ये एसडीओ का जो पैक्ट हुआ था उसके अंदर दोनों ही एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड एक्चुअली कर रहे हैं। रशिया के पास प्रॉब्लम था इकोनॉमिक्स का, जो कि चाइना उसको सपोर्ट करता है उस पर, और जहां पर इस तरह की कन्फ्रंटेशन की बात आती है तो रशिया की आर्मी काफी स्ट्रांग थी कंपैरेटिवली चाइना से, तो वो दोनों की आपस में कोलैबोरेशन भी चल रही है। और इस सूरत के अंदर उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि जो वेस्टर्न का एरिया जो यूरोप और वो है वो रशिया के उसमें आता है, और जो बाकी उस तरफ का फार ईस्ट का एरिया है वो चाइना के कंट्रोल में आता है, वो इंटरफेयर नहीं करते और वो दोनों उसी तरह ही मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह साइक्स पिक और फैक्ट हुआ था एक जमाने में फ्रांस और बर्तानिया के दरमियान में, ऐसा ही उनका ये है एक अरेंजमेंट. एनीवे कमिंग बैक टू दिस के आपका जो क्वेश्चन था, इसमें मेरे ख्याल में कि काफी हद तक ऐसे ही चलना चाहिए कि जो अभी जो इनकी आ रही है सीरिया के अंदर जो कन्फ्रंटेशन, ये बेहतर होते जाएंगे हालात, मजीद खराब होने के चांसेस इसमें मुझे नहीं नजर आते. और साथ ही ये कि जहां तक इनकी बात है सीरिया की जो गवर्नमेंट है ये स्लोली स्ट्रेंथ पकड़ती जा रही है, और अगर हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों हमने ये भी खबर सुनी थी कि सुना है कि ईरान के भी सर्टन जो लोग हैं वो अपने फोर्सेस शायद सीरिया के अंदर पहुंचा चुके हैं या पहुंचाने वाले हैं, तो होपफुली सीरिया जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा इस पूरी सिनेरियो में. और जहां तक वेस्ट की बात है, वेस्ट कह तो रहे हैं क्योंकि उनको फेस सेविंग करनी पड़ती है, लेकिन इंटरनली अगर आप देखें तो वो किसी चीज के ऊपर भी कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे और ना करना चाह रहे हैं. दे वांट कि सेटल हो जाए ताकि रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है उनका सिर्फ
उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाए यूरोप के ऊपर. जी बहुत शुक्रिया मंजर कुरैशी साहब, जनाब सराज वहाब साहब, आप दोनों साहिबान ने जहमत की, हमारे सुनने वालों को तजिया आगाह किया. अब हमारे पास एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम गुफ्तगु करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से. हमारे साथ तो जनाब एजी हिलाली साहब मौजूद हैं जो पेशावर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं. लेकिन पहले एक ब्रेक, जिसके बाद फिर गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं.
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे, दहशत गर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग, आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी,
वेलकम बैक. तो सामने अब गुफ्तगू करेंगे हम कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से. जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त तो NA-122 दो बड़ी जमातों के दरमियान एक टेस्ट केस बना हुआ है, जहां से साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI के एक उम्मीदवार वहां पर हैं. डॉक्टर हिलाली साहब, ये फरमाइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की, क्या आप ये समझते हैं कि ये वाकई टेस्ट केस बन जाएगा दोनों बड़ी जमातों के लिए, एक हुक्मरान जमात और दूसरी PTI?
शुक्रिया जाफरी साहब
जी.
NA-122 जो है
जी,
मेरा ख्याल कोई ऐसा टेस्ट केस नहीं है जो कुछ तजिया कार जो हैं इस मसले में बड़ी हसासियत का मुजाहरा कर रहे हैं. हाँ, एक चीज है कि PTI वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप के दरमियान जो एक ट्रेडिशनल रवायती महाजराई चल रही है, तो उसमें दोबारा एक शिद्दत सी आई है, तलख ही नहीं आई, शिद्दत आई है और तेजी भी पैदा हो गई है. और दोनों जमातों का रुख इस वक्त लाहौर है. अब एक ये बात जो है ना, इस दिलचस्पी से खाली नहीं होगी. NA-122 को सिर्फ ये ना देखा जाए कि वो याद सादक साहब की नशिस्त है, जहाँ PTI मुस्लिम लीग जो है दोनों ने उसको अपनी सियासत का महवर बना लिया है, वो महवर बना लिया है. और दोनों इस वक्त लाहौर में या NA-122 में जो बराजमान है, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त ये इलेक्शन चूंकि स्पीकर का है, तो इसने पूरे पाकिस्तान की नजरें जो है अपनी तरफ लगा ली हैं कि, और ये एक कहा जा रहा है आम सियासी हलकों में कि अगर याद सादक साहब ये नशिस्त खो जाते हैं और PTI इसको ले लेती है, तो تو اس سے سیاسی محور میں بہت بڑا ایک جو ہے بوچال پیدا ہوگا اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک اچھا دھچکا ثابت ہوگا, ہو بھی سکتا ہے. لیکن جو اس وقت جمہوری انداز سے نظام چل رہا ہے اور سسٹم جس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے ایک جو ہے اپنی کنٹینیوٹی میں جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن آپس میں جو مد و جذر یا نشیب و فراز رہتا ہے وہ شاید اس کے اوپر اثر انداز ہو, یا اس انداز سے لوگ جو ہیں اپنے ذہنی توازن کو کوئی جو ہے ارد گرد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اس سے تو پاکستان کی مجموعی سیاست کے اوپر کوئی بہت بڑا اثر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
اچھا آپ یہ بتائیے مجھے,
اس میں شریک ہیں عمران خان صاحب, خود وہاں پہ موجود ہیں, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک تہلکا سا ہو, ایک دلچسپی سی, ایک گرم جوشی سی بھی پیدا ہو. لیکن ہے کہ الیکشن کے بعد کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کہ کون آئے گا سامنے اور کیسے جو ہے سیاست کے نشیب و فراز میں کیا رول ادا کرتا ہے, وہ شاید بات ہو سکتی ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جو پنجاب میں اور سندھ میں لوکل باڈیز کی الیکشنز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو کتنی پاسبلٹیز نظر آتی ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے, اس میں کیا یہ جو حکومتیں ہیں وہاں کی وہ افورڈ کر سکتی ہیں لوکل باڈیز کے الیکشنز؟
دیکھیے ہمارے سامنے دو تجربات تو آ چکے ہیں, خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا.
جی ہاں,
بلوچستان نے سب سے پہلے جو ہے بلدیاتی الیکشن کرائے اور وہاں پہ نظام کو ایک تسلسل کی طرف لے آئے, اور یہ پتا چلا کہ جو میجر پارٹی وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں یا عبد المالک صاحب کی جو گورنمنٹ ہے, نہ اس کو کوئی دھچکا لگا, نہ ان کو کوئی پریشانی ہوئی. جبکہ وہاں کا جو لوکل باڈی کا الیکشن ہے اس میں کوئی 32 قسم کی جماعتیں ہیں جو اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کر رہی ہیں اور لوگوں کے کام بھی کر رہی ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہے کہ مختلف اضلاع میں مختلف پارٹیز آئی ہیں, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, مسلم لیگ بھی ہے, قومی وطن پارٹی بھی ہے, اے این پی بھی ہے. تو نظام چل رہا ہے, بنیادی چیز ہے کہ نظام چلنے کی. تو میرا خیال ہے کہ اس تجربے سے سندھ اور پنجاب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. وہاں کی جو حکمران پارٹیز ہیں, پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی, ان پر شاید خدشات یہ ہیں کہ ہماری جو کارکردگی ہے شاید اس سے, یا ایک سیاسی جو پس منظر بنا ہوا ہے, یا سیاسی جو نقشہ کھینچا جاتا ہے, یا طور چڑھاؤ کی جو منظر بنا ہوا ہے, اس میں کہیں ہم ساری کی ساری بسات جو ہے نا وہ نہ پلٹ جائے. تو ان کو تھوڑی سی سیاسی تحمل کے ساتھ, سیاسی بردباری کے ساتھ تھوڑا سا کرج کا اور اعتماد کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور پاور کو باٹم لائن پہ لانی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو عام مسائل ہیں وہ حل
ہو سکے.
کیونکہ عام مسائل سندھ میں بھی بہت زیادہ سنجیدہ ہیں, اور پنجاب میں بھی اسی طرح بڑی تقویت پکڑ رہی ہے اور سنجیدگی اور حساسیت پیدا ہو رہی ہے, تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا.
اچھا میرا ایک سوال اور ہے آپ سے, لیکن ٹائم میرے پاس بہت کم ہے, ایک منٹ سے بھی کم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو ایم کیو ایم کی صورتحال ہے اس وقت, کیا اس کے پیش نظر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک میں نئے سیاسی اتحاد وجود میں آئیں گے آئندہ چند ہفتوں اور چند مہینوں میں؟
بڑا اچھا سوال ہے, لیکن جواب بڑا مختصر ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ایک وقت میں ہوا تھا یا ایک ہوا چل رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ایم کیو ایم کوئی ایسا فیکٹر نہیں رہی, کراچی میں ان کا بالکل ہولڈ ہے, ان کا ایک اثر ہے, وہ اس اثر سے آگے ختم ہو چکے ہیں. الطاف حسین صاحب اتنے مؤثر نہیں رہے جو جس طریقے سے ان کی سیاست چلتی رہی ہے یا جو وہ کرتے رہے ہیں, آج اس کا وہ خود جو ہے وہ ایک یو ٹرن آ رہا ہے یا پرائس پے کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا سیاسی بچال, کوئی سیاسی تبدیلی, کوئی بہت بڑی متوقع غیر متوقع جو ہے یقینی غیر یقینی کوئی صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ وہاں پہ سارے سیاسی ایکٹر جو ہیں اسٹیک ہولڈر موجود ہیں اور بڑی پائیداری سے, بڑے مستقل مزاجی سے کام کر رہے ہیں. تو ایم کیو ایم اگر اپنے آپ کو سٹیبل کرے گی اور نظام تراشی کے سیاست سے باہر آ جائے گی اور مین سٹریم پہ اگر آئیں گے تو بچ جائیں گے, اور اپنی ایک قیادت لوکلی بنائے, کراچی میں اپنی قیادت الطاف حسین کے اوپر ڈیپینڈنسی ختم کریں اور اپنی قیادت پیدا کریں جو کہ کراچی کے مسائل کو, کراچی کے عوام کو سمجھتی ہو, جن کا ان کے اوپر اعتماد ہو, تو اس سے شاید یہ اپنی شکست و ریخ کو بچا سکیں اور آگے پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکیں. لیکن فی الحال ایسا کوئی نشیب و فراز یا اتار چڑھو ہوتا نظر نہیں آ رہا.
بہت شکریہ ہلالی صاحب. اور سامعین اب ہم اپنے اگلے موضوع جو ہے ہمارا وہ پی آئی اے کی ہڑتال ہے, ہم اس کے حوالے سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ تو ونگ کمانڈر نسیم احمد صاحب ہوں گے جو کہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن پاکستان کے صدر ہیں. یہ ایک بین الاقوامی این جی او ہے اور اس کی جو پاکستان شاخ ہے اس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم پھر نسیم احمد صاحب سے گفتگو کریں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
سامعین اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پی آئی اے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے, گزشتہ کئی روز سے اس کی فلائٹیں مسلسل کینسل ہو رہی ہیں. جو پائلٹس ہیں ان کے کچھ مطالبات ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری جو ناصر جعفر صاحب ہیں چیئرمین پی آئی اے کی, ان سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھ کو یہ بتایا کہ جو وزارت شہری ہوا بازی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ مذاکرات جاری ہیں اور ان مذاکرات کے عمل میں کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہتے. تاہم جو عام لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ایک مسئلہ خاص طور پر جو سیفٹی ہے اس کا بھی بن جاتا ہے. ہم نصیب احمد صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ اس قسم کی جو ہڑتالیں ہوتی ہیں اس سے کسی ایئر لائن کی جو سیفٹی ہوتی ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے اور لوگ کتنا اثر قبول کرتے ہیں اس کا.
بہت شکریہ. دیکھیں اس قسم کی ہڑتالوں سے ظاہر ہے جو بھی ایئر لائن ہے اور جس ملک کی وہ ایئر لائن ہے, جس کا نیشنل کیریئر ہے
جی,
ان کی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس طریقے سے متاثر ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں جو ایئر لائن ہے اور جو اس کو جو وزارت ایویشن ہے ان کے آپس سے اختلافات اس حد تک آ گئے ہیں جو کہ پہلے سے حل ہو جانے چاہیے تھے, کہ اس کا اثر ڈائریکٹلی تو عوام پر پڑ رہا ہے, ایئر لائن کا اور ملک کا امیج خراب ہوتا ہے, اور ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان مسافروں کو ہوتا ہے جنہوں نے سیٹیں بک کرا رکھی ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک غیر یقینی کی صورت حال میں ایئرپورٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک, اور میڈیا بھی آج کل بہت اس چیز کو دکھا رہا ہوتا ہے جس سے کہ وقفاً ہر قسم کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو موجودہ تنازع ہے جس کی اب حکومت اور پیلپا کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا میں بیانات نہیں دیں گے اور مذاکرات جاری رکھیں گے, تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں جب سے پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کی باتیں شروع ہوئیں اسی وقت سے مینجمنٹ میں اور پیلپا میں, چونکہ پیلپا ایک بہت اسٹرانگ ایئر لائن ایسوسی ایشن ہے, اور پاکستان میں یہ یاد رہے کہ جو دوسری ایئر لائنس ہیں ایئر بلو یا شاہین ایئر لائن وہ ان کی کوئی یونین نہیں ہے, اور پی آئی اے اس وقت سب سے بڑی ایئر لائن ہے اور یونین ان کی بہت مضبوط ہے. اور دراصل پرابلم یہ ہے کہ آج کل سیفٹی ایک ایسا آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو کرنا تو نہیں چاہیے لیکن بعض اوقات دونوں پارٹیز اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتی ہیں تاکہ پبلک میں ان کا امیج بنے, کیونکہ سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کسی بھی جائز مطالبہ ہو چاہے طلبا کا یا حکومت پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہی ہو اور اس کو پھر سیفٹی کا ایشو بنا کے اگر پیش کریں گے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ لا محالہ جو لوگ ہڑتال پہ جا رہے ہیں ان کے لیے اچھا
تاثر پیدا نہیں ہوگا
رکھے گا
جی.
تو دراصل جو بنیادی مسئلہ ہے پی آئی اے کے پائلٹس کو اور پی آئی اے کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں جو کچھ بھی ہے بالآخر ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف تو نہیں جا رہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں ان کو ایک خاص پوزیشن حاصل ہے اور جاب کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ اصل چیز ہے جس کی بنا پہ باقی چیزیں آتی رہتی ہیں.
میرے پاس تو بہت کم ٹائم ہے, یہ مجھے ایک مختصراً بتائیے آپ کہ کیا پرائیوٹائزیشن کی صورت میں کوئی نقصان ہوگا؟ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اس قسم کے خدشات موجود ہیں؟
دیکھیں جہاں تک پاکستانی عوام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آج کل بالکل پرائیوٹائزیشن کے حق میں ہیں
جی.
چونکہ اگر ہم کسی بھی پی آئی اے بشمول پی آئی اے جن بھی اداروں کو دیکھتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت قومی نقصان ہو رہا ہے
جی.
اور اس میں پائلٹس کا قصور نہیں ہے, اس میں پروفیشنل انسان کا قصور نہیں ہے, یہ نقطہ رکھنا چاہیے. جو بھی نقصانات جی. ہیں وہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے,
بہت
اسی لیے لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں.
نصیب صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لی اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.